أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. درود پڑھیے محمد. حدیث مبارکہ ثقلین کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے احیاء دین اور معصومین علیہ السلام کے عنوان پر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور اس ضمن میں گزشتہ شب کچھ ان حالات کا تذکرہ کیا گیا کہ جن حالات سے امام حسین علیہ السلام کو صادقہ رہا، اور خاص طور پر وہ اہم کام کہ جس کے ذریعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کربلا کی وجہ سے اسلام کیوں زندہ ہوا، اور بنا لا الہ اسد حسین کا مطلب کیا. تو اہم ترین کام جو کربلا والوں نے انجام دیا کہ جس میں عصر عاشور سے پہلے میر کارواں، میر آقا مظلوم، اور عصر عاشور کے بعد میر کارواں بیمار امام، اور قدر مشترک یہ ہے کہ چاہے میر کارواں امام حسین ہوں یا امام سجاد، دونوں اماموں کی مدد میں پیش قدم زینب مرضیہ. اور یہی وہ جہاد ہے کہ جس کے ذریعے سے اہم ترین کام کہ جس کی بات صاف آنے والی تاریخوں میں مختلف عنوانات سے سنائی دیتی رہی اور دیتی رہے گی، وہ یہ کہ خبردار، امویت کسی اور شے کا نام ہے اور اسلام کسی اور شے کا نام. بنی امیہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام کی تعلیمات وہ ہیں کہ جو بنی امیہ کی فکر، بنی امیہ کے مزاج اور بنی امیہ کے طرز حکمرانی سے بالکل مختلف. آج ہمیں بہت آسانی سے یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی کہ بنی امیہ کا مطلب کیا ہے اور اسلام کا مطلب کیا. عزیزو یاد رکھو، یہی صدقہ ہے حسین کا، وإلا اگر حسین نہ ہوتے. تو جس طرح سے ہر قوم کا مزاج یہ رہا کہ بہت جلدی تاریخ کو بھلا دیتی، ہمارے اپنے ملک میں، ہمارے اپنے وطن میں چار سال نہیں گزرتے، پانچ سال نہیں گزرتے اور لوگ تاریخ کو بھلا دیتے ہیں، مجرموں کو فراموش کر دیتے ہیں. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں اگرچہ میری تقریر کا مزاج کبھی بھی سیاسی نہیں رہا. ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس بات کا تقاضا کرتا ہوں کہ دین سیاست سے الگ, لیکن جس قسم کی سیاست آج کل دنیا میں چل رہی یقیناً اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. تو آج کی عوام ہو یا آج سے 1400 سال پہلے کی عوام ہو, عزیز و عوام کا حافظہ بہت کمزور ہوتا. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ آپ آگے تشریف لے آئیے تاکہ پھر تسلسل کے ساتھ میری گفتگو جاری رہے. میں معذرت خواہ ہوں کہ ہمیشہ آپ کو یہ مجھے زحمت دینا پڑتی ہے. جو حضرات وسط میں موجود ہیں ان سے بھی زحمت کی گزارش ہے, درود پڑھتے رہیں محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. بہت بہت شکریہ. تو اب عوام چاہے اس زمانے کی ہو, 60 سال پہلے کی ہو, 1000 سال پہلے کی ہو, 1400 سال پہلے کی ہو, عوام کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ عوام کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے. عوام بہت جلدی حالات کو, بہت جلدی تاریخ کے مجرموں کو بھول جاتی ہے. آج جس بات کا شور مچایا جا رہا ہے اور جس این آر او کی مذمت میں احتجاج بھی کیا جا رہا ہے, کالم بھی لکھے جا رہے ہیں, ڈیبیٹس بھی کی جا رہی ہیں, یہ این آر او یقیناً کہ صرف اپنی حکومت کو بچانے کی, توجہ رکھیے گا دیکھو, صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اربوں اور خربوں کے قرضے معاف کر دینا, کس نے کیا لوٹا, کس نے کیا جرم کیا, کس نے کس کا خون بہایا, این آر او کے نام پر اس انداز میں مجرموں کے جرائم سے غمز نظر کر دینا یقیناً یہ منطق کے بھی خلاف ہے, یہ عقل کے بھی خلاف ہے, یہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور یہ اخلاق کے بھی خلاف. لیکن ہمارا کہنا صرف اتنا کہ آج ساری دنیا مل کر این آر او کو نامنظور کر رہی اور جو این آر او کی حمایت کرے اسے ظالموں کا ساتھی گردان رہی, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا آج سے 1400 سال پہلے دار الامارہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر جب ابو ذر این آر او کے خلاف احتجاج کر رہے تھے اور انہیں جلا وطن کیا گیا تو نہ ظالموں کو پہچانا گیا. تاریخ اسلام کا سب سے بڑا این آر او, ہزاروں اربوں خربوں کسی نے خون بہا دیا, کسی نے بیت المال لوٹ لیا, کسی نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا, لیکن چونکہ ان کے جاننے والے ہیں, چونکہ ان کو اگر معاف کر دیا تو ہماری حکومت بچی رہے گی. یہی وہ تاریخ کا این آر او تھا کہ جس کے خلاف ابو ذر جیسا جہادی, ابو ذر جیسا وہ مجاہد, کہ دیکھیے رسول خدا کا یہ انداز ہے, کبھی اس انداز میں تاریخ کو دیکھیے گا. رسول نے امت کو قدم قدم پہ متوجہ کر دیا, ہر ہر مقام کے مطابق, ہر ہر زمانے کے مطابق کچھ کسوٹیاں رسول نے تاریخ اسلام میں سجا دیں کہ دیکھو جب تمہیں حق اور باطل میں تمیز نہ رہے تو میں کچھ لوگوں کو معین کر کے جا رہا ہوں, جب بھی تمہیں مشکل ہو جائے, جب بھی تمہیں پریشانی ہو تو دیکھو یہ میں شخصیتیں معین کر کے جا رہا ہوں. اب ہم نے دیکھا مختلف شخصیتوں کو رسول نے معیار تشخیص حق از باطل قرار دیا, اور ان شخصیات کو ان زمانوں میں سمجھنا ہوگا کہ جس زمانے میں ان شخصیات پہ ظلم ہوا. جب بھی اس کسی شخصیت پر ظلم ہوا اب مسلمانوں کو تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ رسول فرما چکے ہیں کہ میری حمایت ان کے ساتھ ہے, رسول ان کی فضیلت کو بیان کر چکے ہیں. اب ان میں سے جو شخصیت بھی جس زمانے میں جس شخص کے ہاتھوں جس شخص کے ہاتھوں ظلم کا نشانہ بنے تو اب تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو مظلوم ہے وہ کون ہے، جو ظالم ہے وہ کون ہے. ایسا نہ ہو کہ انسان یہ کہہ کے ایک نئی این آر او کا اجرا کر دے کہ جو مظلوم ہے وہ بھی صحابی ہے، جو ظالم ہے وہ بھی صحابی ہے. تو ہم کیا کریں؟ ہم نہ اس کو برا کہہ سکتے ہیں، ہم نہ اس کو برا کہہ سکتے ہیں. یقین مانیے رسول نے شاید اسی مزاج تاریخ کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے تین شخصیتوں کا تذکرہ کر دیا تھا، اور تذکرہ اس انداز میں کیا تھا کہ اب یہ کسوٹیاں بن جائیں گی، جہاں کہیں تمہیں کچھ سمجھ میں نہ رہا ہو، جہاں حق اور باطل مخلوط ہو جائے تو اس شخصیت کا طرز عمل دیکھ لینا، دیکھ لینا کہ یہ کس صف میں موجود ہے. اگر یہ مظلوموں میں ہے تو جو اس پر ظلم کر رہا ہے وہ ظالم ہے. فرما دیا فاطمہ تو بضعت منی من اذاها اذانی ومن اذانی اذى الله. یاد رکھو یہ فاطمہ بضعت منی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نہیں میرا حصہ ہے، میرا جز ہے. جس نے اسے اذیت دی، جس نے، جس کا مطلب کیا ہے، اب چاہے وہ کوئی ہو، جس نے اس کو اذیت دی تو ہم تردد نہیں کریں گے، تو اب تمہیں شک نہیں کرنا ہے. فاطمہ پہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو پہچان لو جو اس پہ ظلم کرنے والا ہے وہی تاریخ کا ظالم ہے. تو ایک رسول نے معیار دیے ہیں ہر تاریخ کے اعتبار سے، ہر زمانے کے اعتبار سے. اور پھر فرمایا سنو، دنیا میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اگر کوئی سچا ترین آدمی ہے تو وہ ابو ذر ہے. اب اگر ابو ذر دار الامارہ پہ کھڑے ہو کر کسی کی شکایت کر رہا ہو تو خبردار یہ نہ کہنا یہ تیش میں آ گئے تھے، انہوں نے غصے میں آ کے کچھ غلط الفاظ کہہ دیے. نہیں، رسول نے بہت سوچ سمجھ کے کہا ہے، ابو ذر کو معین کر کے جا رہا ہوں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. جوش میں آ جائے، غصے میں آ جائے، خوشی سے پھولا نہ سمائے، ہر حالت میں، چاہے خوشی کی حالت ہو، چاہے غم کی حالت ہو، چاہے غصے کی حالت ہو، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ سچا آدمی کوئی اور نہیں ہے. اب اگر ابو ذر کو کوئی جھٹلاتا ہوا دکھائی دے، جلا وطن کرتا ہوا دکھائی دے تو اب تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہچان لو ظالم کہاں پر ہے، مظلوم کہاں پر ہے. اور پھر ایک اور کسوٹی، ایک اور معیار رسول نے دیا کہ ایک اور زمانہ آنے والا ہے، ایک زمانہ وہ ہے کہ جہاں پر باطل اور حق اس طرح مخلوط ہو جائے گا. دیکھو سیدہ کہاں پر ہے، جہاں پر حق اور باطل مخلوط ہو جائے گا. دیکھو ابو ذر کیا کہہ رہا ہے، جہاں حق اور باطل مخلوط ہو جائے گا قرآن نیزوں پر آ جائے گا. دیکھو عمار یاسر کو کون قتل کر رہا ہے کہ اس لیے کہ رسول کہہ کے چلے گئے اے عمار تجھے صحت باغیہ، وہ گروہ جو باغی ہوگا، جو گمراہ ہوگا، جو مضل ہوگا، جو زال ہوگا، وہ تجھے ہلاک کرے گا. تو اب تاریخ میں صرف یہ دیکھنا ہوگا عمار یاسر کو کس نے قتل کیا، جس نے بھی قتل کیا وہ ظالم ہے، عمار مظلوم ہے. حق بھی سمجھ میں آ جائے گا، باطل بھی سمجھ میں آ جائے گا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کا. یہی بات یاد رکھیے، ایسا نہیں ہے کہ رسول اپنے بعد آنے والی امت کے لیے باتوں کو مبہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہیں، ہر چیز واضح ہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت جناب سیدہ کے پاس بعض لوگوں نے آ کے کہا کہ بھائی علی کیوں نہ آئے، اگر علی آ گئے ہوتے تو ہم ان کی بیعت کر لیتے، سیدہ کا ایک جواب ہے اتنا بتاؤ غدیر خم کے بعد میرے بابا نے تمہارے لیے کوئی ایکسکیوز چھوڑا تھا، تمہارے لیے کوئی عذر باقی رکھا تھا؟ تو ہر ہر مقام پر تاریخ کے رسول نے، ایسا نہیں ہے کہ مبہم تاریخ مسلمانوں کے پاس آئی ہے، ہر چیز اتنی باتیں تھی. شجرائے ملعونہ زمانے رسول میں، رسول خدا کے پاس اتنا واضح ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ شجرائے ملعونہ سے مراد بنی امیہ ہے. ابن ابی الحدید معتزلی عالم اسلام کے ایک بہت بڑے مورخ اپنی شرح نہج البلاغہ کی 12 جلد کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک روایت کو نقل فرماتے ہیں حضرت عمر سے، اور حضرت عمر یہ فرماتے ہیں واللہ یہ آیت جو سورہ اسراء کی 60ویں آیت ہے کہ جس میں خدا ولی عالم فرماتا ہے وما جعلنا الرقیہ التی اریناک الا فتنہ للناس والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، سورہ اسراء کی 60ویں آیت، ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ کی 12ویں جلد کے اندر حضرت عمر سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں واللہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جس وقت رسول نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ رسول کے منبر پر کچھ بندر ناچ رہے ہیں، کچھ بندر کھیل رہے ہیں، جس خواب کو دیکھنے کے بعد رسول خدا اتنے فکر مند ہوئے تھے کہ خدا کی یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور پھر رسول نے سمجھایا تھا کہ یہ بندر کہ جو میرے منبر پر ناچیں گے یاد رکھو ان کا تعلق بنی امیہ سے، بنی امیہ شجرہ ملعونہ یہ کوئی اجنبی باتیں نہیں تھیں زمانے رسول میں، یاد رکھیے گا، بتائیے عمر سعد تاریخ میں ملتا کہ باقاعدہ لوگ عمر سعد کو تانا دیا کرتے تھے یہ ہے قاتل سبط رسول، یہ ہے قاتل سبط رسول، اور جب عمر سعد امام حسین کی خدمت میں آیا اس لیے کہ پہلے محبت کا دم بھرا کرتا تھا فرزند رسول، لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کیسے ہو سکتا میں اور خدا نہ کردا سبط رسول کا قاتل، حسین نے سر جھکا کے اتنا ہی فرمایا، ارشاد فرمایا سن عمر سعد تجھے عراق کی تھوڑی سی گندم کے علاوہ کچھ اور تیرے حصے میں نہیں آئے گا، خاموش ہو گئے، تو یہ ساری باتیں کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، حتیٰ یہ کہ حسن و حسین کا رسول خدا کا فرزند ہونا، فرزند رسول یبنا رسول اللہ، یہ بات کبھی بھی زمانے رسول میں رسول کے فوراً بعد اور کافی عرصے تک کبھی بھی اصحاب میں اس بات پر کبھی اعتراض نہیں ہوا، کبھی کسی نے شک نہیں کیا کہ چونکہ حسنین فاطمہ کی اولاد ہیں اور نسل بیٹے سے چلتی ہے بیٹی سے نہیں چلتی، لہذا حسنین کیسے فرزند رسول ہو گئے، نہیں، یہ بات اتنی راسخ تھی، اتنی مرتبہ رسول نے حسن و حسین کو اپنا فرزند کہا تھا کہ ہر صحابی بلا تشریف بلا استثناء ہر صحابی جب بھی حسنین میں سے کسی ایک کو مخاطب کرتا تھا تو بڑھ کے یہی کہتا تھا السلام علیکم یبنا رسول اللہ، کسی صحابی نے آج تک اس مسئلے کو نہیں اٹھایا کہ حسنین اس لیے کہ رسول کی بیٹی کی اولاد ہے لہذا چونکہ نسل بیٹے سے چلتی ہے بس یہ بیٹی کی اولاد ہے تو چنانچہ یہ رسول کی اولاد کہلانے کے مستحق نہیں ہے، کبھی کسی صحابی نے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے اس مسئلے کو نہیں اٹھایا، لیکن جس وقت معاویہ کا دور آیا ہے، جس وقت امیر شام کا دور آیا ہے تو میں نے جملہ کہا تھا اہل بیت کی عظمت کو ختم کیا جائے، ساری زندگی امیر شام نے ہمیشہ حسن و حسین کو ان کی کنیت کے ساتھ بلایا، یا آقا حسن کو یہ کہہ کے بلایا یا ابا محمد، اور امام حسین کو یہ کہہ کے پکارا یا ابا عبداللہ، لیکن کبھی نہیں ملتا کہ امیر شام نے ان دونوں کو یبنا رسول اللہ کہہ کے پکارا، یبنا رسول اللہ کہہ کے پکارا ہو، اس لیے کہ کوشش یہ تھی ذہنوں میں یہ بات آ جائے کہ یہ فرزند رسول نہیں ہیں، یہ اولاد رسول نہیں ہے، اور یہی وہ فکر تھی جو آگے چلی، تو ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے نوے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام مامون کا زمانہ خلافت ہے، اور مامون وہی اعتراض وہی بات کرتا کہ آپ اپنے آپ کو رسول خدا کا فرزند کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو سادات کہتے ہیں، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اولاد اور نسل اور نام بیٹے کے ذریعے چلتا، بیٹی کے ذریعے نہیں چلتا، بھائی ایک آدمی اگر زیدی اور ایک آدمی اگر نقوی تو اب اس کے بیٹے اور اس کی بیٹی کے درمیان نکاح ہو تو جن کا بیٹا ہے اب جو اولاد ہوگی, نقوی کا بیٹا تھا تو اولاد زیدی نہیں کہلائے گی نقوی کہلائے گی, زیدی کا بیٹا تھا نقوی کی بیٹی تھی تو اولاد زیدی کہلائے گی نقوی نہیں کہلائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ نسل نام چلتا ہے بیٹے کے ذریعے سے. یہی سوال میں نے بتایا, کبھی بھی اس کو ریز نہیں کیا گیا, کبھی بھی اس بات پر کوئی حرف نہیں آیا. ہر شخص حسنین کو اپنا رسول اللہ کہتا تھا, لیکن جس وقت بنی امیہ برسر اقتدار آئی پوری کوشش یہ کی گئی کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے نہیں یہ فرزند رسول نہیں ہے, اس لیے کہ بیٹی سے نسل نہیں چلتی, بیٹے سے نسل چلا کرتی ہے. بس ایک مرتبہ مامون نے یہی بات امام سے یہ کہہ کے بیان کی کہ آپ اپنے آپ کو رسول دادا کیوں کہتے ہیں, اس لیے کہ رسول کے تو کوئی بیٹا نہیں تھا, آپ تو فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے ہیں اور نقل بیٹی سے نہیں چلتی, تو کیسے اپنے آپ کو آپ ذریت رسول میں شامل کر رہے ہیں؟ جب یہ سوال اس نے کیا, پہلا جواب تو امام نے ارشاد فرمایا, اے مامون اتنا بتا, اگر اس وقت میرے نانا رسول آ گئے, میرے جد آ گئے اور انہوں نے آ کر تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ اپنے لیے مانگا تو تیرا کیا جواب ہوگا؟ مامون مسکرا کے کہتا ہے, اس سے اچھی اور میری خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا رسول مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگے. امام مسکرا کے فرماتے ہیں, لیکن یاد رکھو رسول کبھی بھی مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ نہیں مانگیں گے, اس لیے کہ وہ ہمارے باپ ہیں تمہارے باپ نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا, تم کہتے ہو بیٹی سے ذریت آگے نہیں بڑھتی, کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے, وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ کلو من الصالحین. سورہ مبارکہ انعام کی 84 اور 85 84 اور 85 آیت. امام پوچھتے ہیں, یہ بتاؤ خدا اس آیتوں میں کس کی ذریت کے بارے میں بیان کر رہا؟ مامون پڑھا لکھا فوراً کہتا, ماں قبل کی آیتیں موجود ہیں, ومن ذریتی ہی, ماں قبل کی آیتوں کی جانب یہ من ذریتی ہی کی ضمیر پلٹ رہی ہے, اور ماں قبل کی آیتوں میں جناب ابراہیم کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے, تو خدا ذریت ابراہیم کو بیان کر رہا ہے. امام نے ارشاد فرمایا, تو خدا من ذریتی ہی کے ذریعے سے ابراہیم کی اولاد, ابراہیم کی ذریت کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے. تو اب مجھے یہ بتاؤ, اسی خدا نے اسی آیت میں جب ذریت ابراہیم کا تذکرہ کیا تو جہاں پر داؤد کا ذکر ہے, جہاں پر سلیمان کا ذکر ہے, جہاں پر ایوب و یوسف کا ذکر ہے, جہاں پر موسیٰ و ہارون کا ذکر ہے, جہاں پر الیاس کا ذکر ہے, وہیں پر عیسیٰ کا بھی ذکر ہے. یہ بتاؤ عیسیٰ کا کوئی باپ تھا یا نہیں تھا؟ فوراً مامون کہتا ہے, نہیں, عیسیٰ تو کلمۃ اللہ تھا, عیسیٰ تو موجزہ برحق خدا تھا, عیسیٰ وہ نبی تھا کہ جس کا باپ نہیں تھا, اس کی ماں جناب مریم تھی, ماں کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے, عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا. تو اب جناب امام نے ارشاد فرمایا, اتنا بتا کہ جب عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا تو عیسیٰ ابراہیم کی ذریت میں کیسے شامل ہو گیا؟ بس ایک مرتبہ مامون کہتا ہے, اپنی ماں جناب مریم کے ذریعے سے جب اس نے اتنا کہا تو ایک مرتبہ امام ارشاد فرماتے ہیں, وہ اللہ جو عیسیٰ کو اس کی ماں مریم کے ذریعے سے نبی کی ذریت میں شامل کر سکتا ہے, تو وہی خدا ہے کہ جو مریم کی شہزادی اور سردار فاطمہ کے ذریعے سے حسنین کو ذریت رسول میں شامل کر رہا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. عزیزو یہ وہ تمام ہتھیار اور ہتھکنڈے تھے کہ جو پروپیگنڈے کا زبردست ہتھیار تھا کہ جس کے ذریعے سے میں نے بتایا کہ عوام ویسے ہی اس کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے, اور پھر بنی امیہ کا یہ پروپیگنڈا اپنے لیے فضیلتوں والی روایتیں فضیلتوں والی حدیث, جو بات اہل بیت کے حق میں ہے, جو بات اہل بیت کی فضیلت میں ہے, اہل بیت کے ابن رسول ہونے پر اعتراض ہو رہا ہے, اہل بیت کی فضیلتوں کو کم کیا جا رہا ہے, اہل بیت کو رسوا و بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور پھر انتہائی اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، جہاں اور ساری بہت ساری باتیں ہمیں اس تاریخ کے اس پیریڈ میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، وہاں پر دو بہت اہم باتیں ہیں جسے سمجھنا ہوگا. آگے چل کر تاریخ اسلام میں عقائد کے اعتبار سے دو عقیدے سامنے آتے ہیں، ایک جبر کا عقیدہ ہے اور ایک عقیدہ مرجعیت ہے. یہ دو عقیدے ہیں کہ جو اسلام میں علم کلام کی کتابوں میں، چاہے وہ شہرستانی کی کتابیں ہوں چاہے وہ کسی اور عالم کی کتابیں ہوں، ہر کتاب کے اندر ان دو عقیدوں کا آپ کو تذکرہ مل جائے گا. وہ کہ جو جبر کے قائل ہوئے، وہ کہ جو مرجعیت کے قائل ہوئے. جبر کے قائل ہونے والے وہ لوگ تھے جن کا کہنا یہ تھا کہ انسان اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اللہ کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ بس اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی کی گردن کاٹ رہا ہے، کوئی کسی کا حق چھین رہا ہے، تو یہ حق چھیننے والا وہ شخص نہیں ہے، یہ اللہ ہے جو کام کر رہا ہے. انسان جو گناہ کر رہا ہے مجبور ہے، اللہ کروا رہا ہے. انسان جو نیکی کر رہا ہے مجبور ہے، اللہ کروا رہا ہے. تو یہ عقیدہ جبر تھا. اور ایک عقیدہ، عقیدہ مرجعہ. عقیدہ مرجعہ کیا ہے؟ یہ وہ عقیدہ ہے، میم رے جیم حمزہ اور یہ اور اے، مرجعہ عین کے بغیر حمزہ. تو یہ عقیدہ مرجعہ وہ ہے کہ جس کا کہنا یہ تھا کہ بس ایک انسان، یاد رکھیے بہت غور سے مومنین اس عقیدوں کو سنیے گا، کہ جس کی مذمت ہر ہر قدم پر آئمہ علیہ السلام نے کی ہے، اور بہت زیادہ دقت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسا عقیدہ غلطی سے کوئی مومن اپنے دل میں لے کے بیٹھا ہوا ہے. عقیدہ مرجعہ علم کلام کی کتابوں میں اٹھا کے دیکھ لینا، آئمہ نے قدم قدم پر اس عقیدے کی مخالفت کی ہے. اور عقیدہ مرجعہ یہ ہے کہ بس ایک آدمی تو کلمہ پڑھنے والا ہے، بس یہ ایمان کافی ہے، اب اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے. چاہے گناہ کبیرہ کرے چاہے گناہ صغیرہ کرے، ان گناہوں کی وجہ سے اسے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح رہے، اصل چیز یہ ہے کہ اس کا ایمان باقی رہے. اور ایمان کا مطلب یہ ہے بس کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا. یہ ہے عقیدہ مرجعہ کہ جس کی مذمت آئمہ علیہ السلام نے کی ہے. ان دونوں کو بنی امیہ نے بھی استعمال کیا، بنی عباس نے بھی استعمال کیا، لیکن یاد رکھیے تاریخ میں ان دونوں عقیدوں کی جو الف بے ہے، جو اوریجن ہے، جو ابتدا ہے، وہ امیر شام کے انہی حدیث کے کارخانوں سے ہوئی ہے. اس لیے کہ امیر شام جانتا ہے جب عقیدہ جبر پھیل جائے گا، اب چاہے میں یزید کو کہ جس کو لوگ جانتے ہیں کیسا ہے، کس کماش کا آدمی ہے، کیسا ظالم آدمی ہے، کیسے اس کے اعمال ہیں، جب عقیدہ جبر لوگ قبول کر لیں گے تو بس یہی ذہن میں آئے گا، بھائی یزید ہے، اس کو بنانے والا بھی خدا ہے، خدا ہی نے اس کو خلیفہ بنایا ہے، یہ قضا تھی، یہ قدر تھی، یہ اللہ نے ہم پر مسلط کر دیا، بس ہمیں اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، تقدیر کے ہاتھوں خاموش ہو کے بیٹھ جانا چاہیے. یہ غلط تصور قضاء و قدر یہ پھیلایا گیا باقاعدہ، خاص پلاننگ کے تحت جبر کے عقیدے کو پھیلایا گیا اور پھر مرجعے کے عقیدوں کو پھیلایا گیا، اس لیے کہ اب بنی امیہ جو ظلم کرے، چاہے کسی کی گردن اڑا دے، چاہے کسی کے حق پہ قبضہ کر لے، چاہے آل محمد کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لے، ان کے ان گناہوں کی جانب نہ دیکھو، چاہے صغیرہ گناہ ہو چاہے کبیرہ گناہ ہو، بس یہ دیکھو بھائی بنی امیہ والے لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے ہیں نا، تو ایمان کا اظہار تو کر رہے ہیں، بس ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ایمان کا اظہار کافی ہے. اب چاہے کبیرہ گناہ کریں چاہے صغیرہ گناہ کریں، باقاعدہ ان دو عقیدوں کو پورے شد و مد کے ساتھ امیر شام کے دربار سے نشر کیا گیا. آج مومن کو سوچنا چاہیے، اگر وہ یہ عقیدہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ چاہے میں کسی کا حق ماروں، چاہے میں کسی کے مظلوم کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگوں، چاہے کسی کے مال کو ہڑپ کر جاؤں، چاہے میں شراب پیوں، چاہے میں حرام کروں، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، بس میرے دل میں محبت ہے، بس میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، یہ کلمہ پڑھنا کافی ہے. یاد رکھو قدم قدم پر اہل بیت نے اس عقیدے کی مخالفت کی ہے، اس لیے کہ اس عقیدے کو مرجعہ کا عقیدہ کہا جاتا ہے. اور مرجعہ کا عقیدہ وہ ہے کہ چاہے امام حسین ہوں، چاہے امام زین العابدین ہوں، چاہے امام جعفر صادق ہوں، ہر ہر فرد آل محمد نے اس عقیدے کو جڑوں سے اکھاڑنے کی کوشش کی ہے اور بیان کیا ہے. یاد رکھو دیکھیے ایک بات ہے جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یہ طے ہو گیا ہے، ایک عجیب سرکل سا بن گیا ہے، اس انداز میں یہ نصیب سرکل بنا ہے کہ اگر آپ خدا کے پاس براہ راست جانے کی کوشش کریں کہ ہم کسی وسیلے کو نہیں مانتے، ہم کسی کو درمیان میں نہیں مانتے، بس اللہ کی بات کرنی ہے، صرف اللہ ہی اللہ ہونا چاہیے، براہ راست ڈائریکٹ جو اللہ کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، اللہ کا سوال ہوگا بتاؤ محمد و آل محمد کہاں ہیں، محمد و آل محمد کے ذریعے سے مجھ تک آنے کی ضرورت ہے، مجھ تک آنے کی کوشش کرنا۔ تو جب اللہ کے پاس براہ راست جانے کی کوشش کی تو وہاں سے جواب آیا محمد و آل محمد کے ذریعے سے آؤ، اور جب محمد و آل محمد کے پاس براہ راست جانے کی کوشش کی تو انہوں نے سوال یہ رکھ دیا بتاؤ اللہ کو راضی کیا ہے یا نہیں کیا، وہاں جائیں تو آل محمد کا سوال، یہاں جائیں تو خدا کے حقوق کا سوال، بس ان دونوں حقوق کو ادا کر دیں راہ صراط یہیں سے مل جائے گی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزوں یہ دور کہ جس دور میں امام حسین زندگی گزار رہے ہیں، میں نے بتایا 50 سال زحمتیں، 50 سال کا پروپیگنڈا، 50 سال اہل بیت کی شخصیات کو کم رنگ کرنے کی کوشش، اور اب وہ فائنل اسٹیج سامنے آتا جا رہا ہے کہ اب بنی امیہ یعنی اسلام، امیر سلطنت چاہے یزید ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف جو کوئی علم بغاوت بلند کرے گا اسے باغی کہا جائے گا، اسے گناہگار کہا جائے گا۔ آج انہی تانوں بانوں کو جوڑ کر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو کبھی کبھی سنائی دیتا ہے کہ کربلا ایک سیاسی جنگ تھی۔ دیکھیے ان باتوں کے تانے بانے انہی عقیدوں کے ساتھ جا کر ملتے ہیں، کسی طریقے سے کربلا والے کم رنگ ہو جائے، کسی طریقے سے کربلا کو اسلام سے جدا کر دیا جائے، اس لیے کہ جب کربلا اسلام سے جدا ہو جائے گی تو امویت اسلام کے ساتھ ہو جائے گی، اور جہاں جہاں کربلا ہوگی وہاں وہاں اسلام بھی رہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، بنی امیہ وہاں نہیں ہو سکتی۔ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اتنا پیسہ جو خرچ کیا جاتا ہے، یہ جو اتنی کتابیں چھپائی جاتے ہیں کہ جہاں پر کبھی یہ ظاہر کرنے کی، کبھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ امام حسین کی جنگ یہ تو دو خاندانوں کی جنگ تھی، اسلام کو درمیان سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جس دن اسلام نکل گیا بنی امیہ اسلامی ہو جائے گا، کربلا ایک باغی کی جنگ کر جائے گی۔ یہ انتہائی اہم اہم مرحلہ ہے کہ جہاں پر آقا حسین نے کربلا کو سجایا ہے اور اموی اسلام کو، یہ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں اموی اسلام، عزیزوں یہ ایک پوری تاریخ ہے، یہ پورا ایک عقیدہ ہے، یہ پوری ایک اسٹریٹجی ہے کہ کس طریقے سے حکمرانوں نے اموی اسلام کو ایڈاپٹ کر کے اسلام کے نام پر مسلمانوں کو بیوقوف بنایا، اس تاریخ میں بھی بنایا اور آج کی تاریخ میں بھی بنایا جا رہا ہے۔ لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں فقط اشارہ کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ تو تاریخ اور عوام حافظہ اتنا کمزور کہ باقاعدہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کل علی کی بیعت کی تھی، وہ لوگ کہ جنہوں نے کل حسن کا ساتھ دیا تھا، یہ تاریخ بیان کرتی، میں نے بتا دیا ہے کہ بیعت کرنے والے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہے، شیعہ کا مطلب کچھ اور ہے، بیعت کرنے کا والے کا مطلب کچھ اور ہے، کوفی کا مطلب کچھ اور ہے۔ تو باقاعدہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے کہ جنہوں نے 20 سال جو گزرے، 30 سال جو گزرے، حالات سے کمپرومائز کرنا شروع کر دیا، باقاعدہ یہ سمجھنے لگے کہ یہی ہے اسلام، امیر شام کو خلیفۃ المسلمین اور اس کے وسیع کو خلیفۃ اللہ، یہ عقائد پھیلنے لگے۔ اور اس موقع پر پھر ہم دیکھتے ہیں احیاء دین آئمہ علیہ السلام کس انداز میں کرتے ہیں، گرو پڑھ دیں محمد والے محمد۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پہلے بھی میں نے یہ مثال دی لیکن یہ مثال سمجھائے گی کہ کربلا کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ ایک بات تو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، عوام کا حافظہ بہت کمزور ہوتا، یہ میڈیا آج سے 60 سال پہلے، 70 سال پہلے، 80 سال پہلے جو لوگ گناہ کرتے تھے راتوں کو، بچے بیٹھے میں بہت احتیاط سے اللہ کہوں گا، 60 سال پہلے، 70 سال پہلے، 80 سال پہلے جو لوگ راتوں کو گناہ کرتے تھے، چاہے وہ کوئی غریب آدمی ہو، چاہے وہ کوئی بگڑا ہوا نواب اور رئیس، جب گناہ کرنا چاہتے تھے تو گناہ اپنے گھر میں نہیں سجاتے تھے، گناہ کرنے کے لیے خاص علاقے مخصوص تھے، رات کی تاریکی میں وہ شخص جاتا تھا، لہو و لعب کا بازار گرم ہوتا تھا، موسیقی کی صدائیں بلند ہوتی تھی، اور اس کے بعد صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ شخص اپنے گھر میں آ جاتا تھا، اس لیے کہ اتنی غیرت تھی کہ یہ گناہ، یہ موسیقی، یہ رقص و سرور اور یہ تمام کی تمام لہو و لعب چیزیں میرا گھر اس سے محفوظ رہے، یہی میڈیا کا کام ہوتا ہے۔ جو شقاوت ہوتی ہے عزیزوں، قلب کا سخت ہو جانا، یہ میں نے کتنی مرتبہ کہا، انسان کا جو قلب سخت ہوتا ہے، پتھر دل جو ہوتا ہے، یہ ایک رات میں نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہوتا۔ آپ اپنے گزشتہ 30 سالوں کو ذرا سوچئے، اسی شہر کراچی میں ایک آدمی اگر قتل ہو جاتا تھا تو ایک ایک مہینے تک ہمیں یاد ہے کہ اس ایریے کے بارے میں بات کی جاتی تھی، اس گلی سے لوگ گزرتے نہیں تھے کہ صاحب یہاں پر ایک آدمی کا خون بہا، بچے اس علاقے سے گزر، ایک ایک مہینے تک ایک آدمی کا قتل ہوا، دلوں پر اثر باقی رہتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ قیامت قریب آ گئی۔ اور آج ایک ہی اخبار میں کہیں 30 مر گئے، کہیں 40 مر گئے، کہیں 50 مر گئے، اور انسان کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ 2 لاکھ آدمی ایک ہی وقت میں مر گئے، ابھی اس اندر ہیں، سوچیے 2 لاکھ آدمی، لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا، کیوں؟ اس لیے کہ بار 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 یہ جو ظلم و بربریت کی خبریں سنی، دل سخت ہو گئے، دل شقی ہو گئے، یہ شقاوت قلبی کا ایک مسئلہ۔ اور اسی طریقے سے حیا بھی، انسان بے حیا جو ہوتا، انسان جو بے غیرت بنتا ہے، ایک دن میں نہیں بنتا، آہستہ آہستہ غیرت ختم ہوتی جاتی ہے، آہستہ آہستہ حیا ختم ہوتی جاتی ہے، اور اس انداز میں حیا کسی گھر سے، کسی دل سے، کسی آنکھ سے رخصت ہوتی کہ اسے بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ جو 60 سال پہلے محلوں سے دور رات کی تاریکی میں ہوتا تھا، اب باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، اب ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، اب بہن بھی بیٹھی ہوئی ہے، رقص بھی ہو رہا ہے، موسیقی بھی چل رہی ہے، بےہودہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور ساری فیملی مل کر ڈراما بھی دیکھ رہی ہے، فلم بھی دیکھ رہی ہے۔ سوچئے یہ حیا کہاں چلی گئی؟ اس انداز میں حیا رخصت ہوتی ہے کہ انسان کو پتا ہی نہیں چلتا کہ کب وہ بے حیا ہو گیا، اس انداز میں سنگدلی آتی ہے کہ انسان کو پتا ہی نہیں چلتا کہ کب وہ شقی القلب ہو گیا۔ یہ جملہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ مسلسل پروپیگنڈے، مسلسل جھوٹے راوی، مسلسل جھوٹے فضائل، مسلسل جھوٹی مذمتیں اس انداز میں بار 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 ایک سیٹ اپ، ایک سسٹم اس طرح سے بن گیا کہ اب کیا لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یزید شرابی، کیا لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یزید ماں بہنوں کے ساتھ فعل حرام کرتا ہے، کیا لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یزید کتوں کو دربار میں نچاتا ہے، کیا لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ کنیزوں کے ساتھ رقص و سرور کی محفلیں سجاتا ہے؟ سب صحابی جانتے تھے، سب مسلمان جانتے تھے، لیکن حالت وہ ہے، یہی وہ چیز ہے، یہی وہ سلیپنگ پل ہوتی ہے کہ آہستہ 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 اب یعنی امت اتنی سو گئی ہے، وہ ممبر رسول، وہ خلافت رسول کہ جہاں پر کوئی ظالم بھی آ جاتا تھا تو اس خوف کے مارے، کیونکہ میرا نام فقط خلیفہ نہیں ہے، میں خلیفۃ الرسول ہوں، اسی لیے خبردار اس ممبر کا احترام باقی رہے، کوئی ظاہری اعتبار سے خلاف اسلام بات نہ ہو جائے، لیکن یزید کا زمانہ وہ زمانہ ہے، کھلم کھلا شراب پی جا رہی ہے، کھلم کھلا زنا پی جا رہی ہے، کھلم کھلا قتل کیا جا رہا ہے، لیکن ایک حالت متارکہ اس مسلسل پروپیگنڈے کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے کہ گویا امت سو گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ تقریر میں بھی ہوتے ہیں کہ جو آنکھیں کھول کے بیٹھے ہو کے سو رہے ہوتے ہیں، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، دماغ کہیں اور ہوتا ہے کہ آج اسٹاک ایکسچینج میں کیا سلسلہ تھا، صبح میں نے جا کے کون سی ایگریمنٹ کو باندھنا ہے, چیک کس سے لینا ہے, کس کا چیک, یہ ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, کھلی آنکھوں سے سوتے ہوئے ہماری تقریب میں بہت ملیں گے. لیکن یہی کھلی آنکھوں سے سونے کی عادت جب امت مسلمہ میں پیدا ہوئی تو امت اتنی گہری نیند سو گئی. یاد رکھیے, جو آدمی سو جاتا جو سو گئے وہ اٹھ جائے, جو آدمی سو جاتا اگر ابھی سویا آپ اس کا نام لے کے پکاریں کہ بھائی ذرا اٹھو وہ اٹھ جائے, لیکن تھوڑی نیند ذرا اور گرم ہو جائے آپ کہیں گے بھائی ذرا اٹھو وہ نہیں اٹھے, اب آپ کو اس کا کاندھا ہلانا پڑے گا, اور گرم ہو جائے نیند تو اب آپ اس کو کہیں بھائی اٹھو نہیں اٹھے گا, کاندھا ہلائیں نہیں اٹھے گا, اس کے پاس کھڑے ہو کر باقاعدہ فریاد کرنی پڑتی ہے, چیخ مارنی پڑتی ہے, دھماکہ کرنا پڑتا ہے تب وہ اٹھے گا. اور اب جو یہ اٹھے گا تو چونکہ اتنی بہت اہم بہت توجہ کے ساتھ, تو اب جو یہ گہری نیند والا اٹھے گا اتنی گہری نیند سو چکا ہے, اور اب جو یہ ہڑبڑا کے اٹھے گا تو اس کے اٹھنے کے بعد بھی ٹائم لگے گا کہ اس کے اوساں بحال ہو. ہڑبڑا کے اٹھے گا اٹھ جائے گا وہ, لیکن وہ دیکھے گا ہوا کیا, بہت دیر تک اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں اپنے گھر میں ہوں یا کسی پارک میں بیٹھا ہوں یا کسی پہاڑ کے اوپر لیٹا ہوا ہوں, بہت دیر تک وہ گمسم رہے گا, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں میں سو گیا تھا, مجھے اٹھا دیا ہے, اب مجھے کیا کرنا ہے. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ابھی بھی لڑکھڑاتے قدموں سے چلے گا, تو ٹائم لگے گا اس کو سمجھنے میں. بس اس مسئلے کو اگر آپ سمجھ جائیں گے آپ کو کربلا سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے کہ بنی امیہ کے 50 سال کے پروپیگنڈے کے ذریعے سے امت اتنی گہری نیند سو گئی تھی کہ اب خطبوں کے ذریعے سے امت بیدار ہونے والی نہیں ہے, اب ڈانٹنے کے ذریعے سے امت بیدار ہونے والی نہیں ہے. امت کی آنکھیں کھلی ہیں لیکن کھلی آنکھوں کے ساتھ اس طرح سو رہی ہے کہ یزید ہر جرم کر رہا ہے اسلام کے نام پر, اور یہ ساری باتوں سے کمپرومائز کیے جا رہے ہیں, رسول اٹھا رہے ہیں اپنی حدیثیں دے کر چلے گئے ہیں, آقا علی اٹھا رہے ہیں, آقا حسن اٹھا رہے ہیں, آقا حسین اٹھا رہے ہیں, 10 سال لگ گئے نہیں اٹھے, تو اب ضرورت تھی. جب اتنی گہری نیند کوئی سو جاتا ہے تو پھر کربلا کا دھماکہ ہونا چاہیے. تو اب کربلا کا دھماکہ ہوا ہے, اب کربلا کا سانحہ ہوا ہے, ارے ایک ہی میدان میں حسین بھی شہید ہو گئے, علی اکبر بھی شہید ہو گئے, قاسم کا لاشا بھی پامال ہو گیا, شام غریبہ کی قیامت بھی آ گئی, ارے سیدانیوں کے سر پہ چادریں بھی چھن گئیں. یہ وہ زوردار سانحہ تھا, یہ وہ زوردار دھماکہ تھا کہ ایک مرتبہ امت ہڑبڑا کے اٹھی, لیکن اب جو ہڑبڑا کے اٹھی تو ابھی بھی اس کے اوسان درست نہیں ہوئے. پریشانی میں میں نے کہا جو بہت گہری نیند سوتا ہے پھر جب وہ اٹھتا ہے کچھ دیر گمسم رہتا ہے, لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہے, اسے سمجھ میں نہیں آتا. لہذا 61 ہجری میں کربلا رونما ہوئی, زینب نے, سجاد نے, سکینہ نے, کربلا والوں نے, اسیرہ نے, کربلا نے امت کو جب اٹھایا اور وہ ایک مرتبہ بدحواس ہو کے جب اٹھے تو اب صورت حال یہ ہے, ابھی اوسان بحال نہیں ہوئے ہیں. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ 61 ہجری کے بعد جو 63 ہجری میں واقعہ ہرا نونما ہوا ہے, سب کچھ ہوا ہے واقعہ ہرا کے اندر, نہیں ہوا تو اتنے اوسان خطا ہو چکے تھے, اتنے بے حال ہو چکے تھے کہ نظر تو آ گیا کہ یزید ظالم ہے لیکن پوچھنے کی زحمت نہیں کی, ارے ایک مرتبہ مشورہ نہیں کیا گیا سید زین العابدین سے, ایک مرتبہ سید سجاد سے, واقعہ ہرا سے پہلے کسی نے رابطہ نہیں کیا کہ جو لٹے ہیں, جن پر ظلم ہوا ہے, جنہوں نے ہمیں بیدار کیا ہے, ان سے تو پوچھا جائے. تو ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں واقعہ ہرا سے پہلے اور واقعہ ہرا کے بعد چوتھے امام اس واقعے سے بالکل پتے تعلق کر کے بیٹھے ہیں. یہ علتیں آپ کے سامنے اس وقت بیان کروں گا کہ جب چوتھے امام کی سیرت کو بیان کروں گا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. حسین نے اس امت کو بیدار کیا ہے, اور ایسا نہیں ہے, خدا را اپنی تاریخ کو درست کیجئے کہ حسین کو کسی نے دھوکہ دے دیا. جو بیدار کرنے جا رہا ہو وہ بہت خبردار ہوتا ہے. حسین امت کو بیدار کرنے جا رہے ہیں, حسین کسی کے خطوط میں, خطوط کے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں. یاد رکھیے اپنی تاریخوں کو صحیح کیجئے. حسین کو
دو مرتبہ کوفیوں نے خط لکھے ہیں، دو مرتبہ، ایک اس موقع پر کہ جس وقت آقا حسن کی شہادت ہوئی ہے سن 50 ہجری، کوفیوں نے امام حسین کو خط لکھا کہ آئیے ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی حمایت میں لشکر تیار ہے۔ اس موقع پر امام حسن کی شہادت کے بعد، ابھی کربلا کی بات نہیں ہوئی ہے، سن 50 ہجری، 10 سال پہلے 11 سال پہلے، امام کا جواب یہ ہے کہ دیکھو میرے بھائی نے معاہدہ کیا تھا امیر شام سے، جب تک اس معاہدے کی مدت ختم نہیں ہوگی میں اس معاہدے کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ہاں اگر امیر شام مر گیا تو اس کے بعد میں غور و فکر کروں گا اور پھر جو مناسب ہوگا اس پر اقدام کروں گا۔ تو سن 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت کے وقت کوفیوں نے خط لکھ کر بلانے کی کوشش کی۔ امام حسین کوفیوں کے خطوط کی بنیاد پر اس زمانے میں بھی مدینے کو چھوڑ کر باہر نہیں گئے۔ اور دوسرا موقع کہ جب کوفیوں نے امام حسین کو خط لکھا، یہ وہ موقع تھا کہ جب امام حسین سن 61 ہجری میں، سن 61 ہجری سے بالکل پہلے یعنی رجب کے مہینے میں مدینے کو چھوڑ چکے ہیں۔ 28 رجب کو حسین نے مدینے کو چھوڑا، اور مدینے کو جب چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یاد رکھیے حسین کا منشور یہ کہ ایک مرتبہ محمد حنفیہ سے پوچھا ہے، محمد حنفیہ بھیا یہ بتاؤ تمہارا مشورہ کیا ہے، انتہائی اہم جملے ہیں جناب محمد حنفیہ، انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ جناب محمد حنفیہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ بھائی اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو سنیے، کوشش کیجئے کہ مکے کی جانب جائیے، شہروں کی جانب اپنے قاصدوں کو بھیجیے، اور اگر آپ کے قاصد اچھی خبر دیں تو پھر شہروں کا رخ کیجیے گا، ورنہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مکے کی جانب جائیے، اگر مکے میں آپ کے حالات صحیح رہے اور وہیں پر آپ کی حمایت ہو گئی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مکے کے حالات ناموافق رہے، مکے کی صورتحال آپ کے لیے سنگین ہو گئی تو پھر بھیا ابن رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ مکے کو چھوڑ کر شہروں سے دور رہ کر ریگستانی میدانوں یا پہاڑ کی چوٹیوں سے ملحق علاقوں میں رہیے گا، اس کے علاوہ شہروں کے اندر نہ جائیے گا۔ اور پھر امام حسین جس وقت کربلا میں پہنچے، مصائب میں آپ نہیں سنتے، بار بار امام نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے، کوئی نئے نواں کہہ رہا ہے، امام کیا پوچھتے ہیں، کوئی اور نام بھی ہوگا، کوئی کہتا ہے غازریہ، کوئی اور نام بھی ہوگا، کوئی کہتا ہے شت العراق، کوئی کہتا ہے شت الفرات، امام کہتے ہیں کوئی اور نام بھی ہوگا۔ یہ بار بار امام کا پوچھنا کوئی اور نام بھی ہوگا، اس کا مطلب ہے پتا ہے کہ مجھے کربلا میں آنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، تاریخ کو درست کیجئے کہ خط لکھے امام خط پڑھ کے ایک مرتبہ مدینے کو چھوڑ کے چلے گئے، غلط ہے یہ، تاریخ کو درست کیجئے، ایک مرتبہ امام حسن کی شہادت کے موقع پر خطوط کے خطوط آئے اور امام نے رد کر دیا ان خطوط کو، اور دوسری مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ مدینے میں امام کے پاس خط آئے ہیں اور خط آنے کے بعد امام نے مدینے کو چھوڑا، نہیں، مدینے کو اس لیے چھوڑا کہ جس وقت ولید حاکم مدینہ نے یزید کے کہنے پر بیعت کا تقاضا کیا، 26 رجب کو بیعت کا تقاضا ہوا ہے، 27 رجب امام نے سامان سفر کو جمع کیا ہے، اور 28 رجب کی صبح کو امام مدینے چھوڑ کے چلے گئے۔ ابھی خطوں کی کوئی بات نہیں ہے، ساری تاریخوں نے لکھا کہ جس وقت امام اب محمد حنفیہ کے مشورے پر، اور امام جانتے ہیں حجت کو تمام کر رہے ہیں، جس وقت مکے کی جانب گئے، جس وقت 10 رمضان آئی، 10 رمضان کو پہلے قاصدین کوفہ امام کے پاس آئے کہ مولا ہم اپنے امام کے منتظر ہیں، آئیے ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام کو مدینے میں خط نہیں ملے، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، 10 رمضان کو جس وقت میرا مولا مکے میں ہے کوفے والوں کے خط آتے ہیں، اور اس وقت امام جاتے نہیں ہیں، امام فرماتے ہیں میں اس وقت آؤں گا، پہلے اپنے سفیر مسلم ابن عقیل کو بھیجوں گا، جب مسلم ابن عقیل ہمیں بلائیں گے تو ہم تمہاری مدد کے لیے آ جائیں گے۔ لہذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام کو خط لکھے گئے، امام دھوکے میں آ گئے، یہ آرٹیکل لکھے گئے ہیں اخباروں کے اندر معاذ اللہ کہ امام کو مدینے میں خط لکھے گئے، امام خطوں کو پڑھ کر دھوکے میں آ گئے، معاذ اللہ جذبات میں آ گئے، اور امام بچوں کو لے کر عورتوں کو لے کر نکل گئے، نہیں، غلط ہے یہ تاریخ، دو مرتبہ خط لکھے گئے ہیں، ایک اس موقع پر اور اس موقع پر، اور دونوں موقعوں پر امام خطوں کی بنیاد پر کربلا کی جانب نہیں آئے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر، تو اب ضرورت تھی کہ کربلا کا وہ دھماکہ ہو کہ ایک مرتبہ امت بیدار ہو جائے۔ اور پھر اسی کربلا کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر وہ قیام ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ جن کی تاریخ اگرچہ مفصل میں آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر پاؤں گا، لیکن چوتھے امام کی سوانح حیات جب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو تھوڑے بہت اشارے ان نہضتوں کی جانب انشاءاللہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو بس آخر میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، 61 ہجری میں کربلا رونما ہوئی، 63 ہجری میں مدینے والوں میں شور ہوگا بلند ہوا، یہ کیا ظلم ہو گیا، لوگ پچھتا رہے ہیں، لوگوں کے دل میں آہستہ آہستہ نفرت کے جذبات ابھر رہے ہیں۔ 63 ہجری ایک مرتبہ مدینے والوں میں تحریک بلند ہوتی، شور بلند ہوتا، یزید کے خلاف نفرت کی آوازیں بلند ہوتی، حاکم مدینہ یزید کو خط لکھتا اور مدینے کے 30 بڑے بڑے اصحاب کو یہ کہتا کہ آپ کو سرکاری خرچ پہ دمشق بھیجا جا رہا ہے، سارے سفر کا خرچ ہم اٹھائیں گے، جائیے جا کر امیر المومنین سے ملاقات کیجیے۔ مقصد یہ تھا کہ 30 اکابر اصحاب جب یزید کے پاس جائیں گے، یزید ان کو اپنے ساتھ ملا لے گا، یہ واپس آ کے خبر دیں گے، رپورٹ دیں گے، مدینے میں شور ٹھنڈا ہو جائے۔ 30 افراد کا قافلہ دمشق پہنچا، یزید جو ایسا عیاش نوجوان ہے، ایک مرتبہ اسے بتایا بھی گیا کہ حکومت ہی کی خاطر ذرا سنبھل کے بیٹھنا، لیکن جس وقت ان 30 اصحاب کا گروہ پہنچتا ہے دمشق کے دربار میں، اور پھر جب یہ گروہ واپس آتا، اگرچہ یزید نے ہر ایک کو 50,000 دینار دی، ہر ایک 50,000 دینار، خلعتیں، پلاٹس اور نہیں معلوم کیا کیا چیزیں، 30 میں سے 29 پوری ایمانداری کے ساتھ مدینے رپورٹ کرنے کے لیے چلے گئے، لیکن ایک کہ جو زبیر کے فرزند تھے، عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے اپنے 50,000 دینار سمیٹے، خلعتیں سمیٹی اور کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تم لوگ جب فیصلہ کر لینا مجھے بتا دینا، بسرا نکل گئے۔ تو اب بہرحال یہ بھی ایک کوئسچن مارک ہے کہ وہ کیوں ساتھ نہیں گئے۔ تو یہ 30 افراد جب واپس آئے، میں بات کہنا چاہتا ہوں جو آج کل بہت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کی کوشش کی جاتی ہے یزید کے بارے میں، بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ یزید نے تو توبہ کر لی تھی، یزید تو شرمندہ ہو گیا تھا اور اسی شرمندگی کی وجہ سے اس نے اسیروں کو آزاد کیا تھا، بھائی توبہ تو خدا قبول کرنے والا ہے، یزید بھی تائب ہو گیا تھا، اب تو اس کو برا بھلا مت کہیے۔ سنیے، یہ تاریخی سند ہے ہمارے پاس، یزید کے فراڈ سے پردہ اٹھانے کے لیے کافی ہے یہ سند کہ ایک مرتبہ 30 اکابر اصحاب کا گروہ واپس آیا اور سب نے ایک زبان ہو کر یہ کہا کہ ہم جو دیکھ کر آئے ہیں تو واللہ ہم نے یہ دیکھا کہ یزید اس شخص کا نام ہے جو منبر رسول پر بیٹھ کر شراب پیتا، یزید اس شخص کا نام ہے جو کنیزوں کے ساتھ رقص و سرور کی محفلیں جماتا ہے، یزید اس شخص کا نام ہے کہ جو ہر حرام ڈھٹائی کے ساتھ انجام دیتا، اور اگر ہم سے پوچھنا چاہتے ہو تو ہم 30 یعنی 29 آدمی نے مل کر یزید کو خلافت سے برکنار کر دیا، اور اس کے بعد شور ہوا، ہنگامہ ہوا، احتجاج ہوا، نعرے لگے، لوگ جذبات میں آ گئے، اس لیے کہ سند مل گئی۔ اور پھر ایک مرتبہ بنی امیہ کے جتنے خاندان کے لوگ مدینے میں تھے سب کو نکالا، حاکم مدینہ کے جو بنی امیہ سے تعلق رکھتا تھا اسے مدینے سے نکالا، یہ سب روتے پیٹتے پہنچے، یزید کے پاس جا کر فریاد کی، اے یزید ہمیں نکال دیا ہے، تیرے خلاف بغاوت ہو گئی ہے، مدینے میں بغاوت کا مطلب یہ ہے کہ پورا عالم اسلام تیرے خلاف ہو جائے گا۔ سنیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یزید نے توبہ کی تھی، سنیں آ کے اپنی تاریخ کو درست کریں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، یزید نے پوری تاریخ میں لکھا ہے، یزید نے جب اتنا سنا کہ مدینے والے میرے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، مسلم ابن عقبہ یا مسلم ابن عتبہ، اسے باقاعدہ یہ آرڈر جاری کیا، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ شامیوں کا سر سے پاؤں تک اسلحوں میں ڈوبا ہوا لشکر لے کر جاؤ، اور دیکھو مدینے سے کچھ دور قیام کرنا، مدینے والوں کو مہلت دینا، تین دن کی مہلت دینا. اگر مدینے والوں نے توبہ کر لی اور ہماری اطاعت میں دوبارہ واپس آ گئے تو ٹھیک ہے، انہیں معاف کر دینا. لیکن اگر انہوں نے توبہ نہیں کی اور ہماری اطاعت پر راضی نہیں ہوئے تو سنیے، یہ فارمل آرڈر ہے جو اس زمانے کے پریزیڈنٹ ہاؤس سے جاری ہوا تھا کہ تین دن تک صبر کرنا، اگر تمہاری اطاعت نہیں ہوئی تو اب تمہارا امیر خلیفۃ المسلمین یزید ابن معاویہ یہ اجازت دیتا ہے کہ تین دن تک تجھ پر، تیرے سپاہیوں پر مدینے کی ہر شے حلال ہے. لہذا یہ لشکر چلا اور اس راستے سے آیا کہ جس راستے پر آتش فشاں کا پگھلا ہوا پتھر پھیلا ہوا تھا، کہ جسے عربی میں ہرا کہا جاتا ہے. لہذا چونکہ اس مقام سے یہ لشکر داخل ہوئے تھے، اس واقعے کو واقعے ہرا کہا جاتا ہے، وہ پتھر کے جو آتش فشاں پگھلنے کے بعد وجود میں آئے. تین دن تک مہلت دی گئی. اور ادھر ابن حنزلہ کہ جس کی بیعت سارے مدینے والوں نے کی ہے، میں بتا رہا ہوں انتہائی اہم نقطہ یہ ہے، سید سجاد کو کوئی نہیں پوچھ رہا، سید سجاد سے کوئی مشورہ نہیں کر رہا، سید سجاد سے کوئی بیعت نہیں لے رہا، سید سجاد سے کوئی کسی قسم کی گائیڈنس نہیں ہے. لہذا سید سجاد خاموش ہے. اور ایک مرتبہ ابن حنزلہ کی بیعت کی گئی اور پھر یہ سب کے سب نکلے، کہا کہ ہم اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. گھمسان کا رنگ پڑا، جنگ ہوئی، یہ سب کے سب مارے گئے. اور پھر تاریخ نے لکھا تین دن تک مدینے کی وہ خواتین، سارے مسلمان اپنی غیرتوں کو محسوس کریں، ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کی بات کرنے والے ذرا سنیں اور تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، تین دن تک کتنی صحابیات کی عزتوں کو تار تار کیا گیا. 700 ناجائز حمل ان تین دنوں کی وجہ سے تھے. مدینے کی گلیوں میں اتنا خون بہا کہ مٹی کا رنگ نظر نہیں آتا تھا. مدینہ، رسول کا مدینہ، مدینہ تو رسول، مقدس ترین علاقہ اور حکم ہے یزید کا. تین دن تک مال و اسباب کو تاراج کیا گیا، گھروں کو آگ لگائی گئی، صحابہ کی گردنوں کو کاٹا گیا، صحابیات کی عصمتوں کو تاراج کیا گیا. روضہ رسول میں، مسجد نبوی میں سپاہیوں نے اپنے گھوڑوں کو اس طرح باندھا کہ ان کے فضلات سے مسجد کی زمین بھر گئی. تین دن تک یہ ہوتا رہا. یزید کو مسلسل رپورٹ پہنچ رہی ہے، کہیں سے کوئی نہیں، بالکل صحیح ہے. اور فتح کے علم گاڑ کر یہ لوگ واپس آئے. تو اگر یزید توبہ کرنے والا تھا تو یزید کی ہر توبہ پر سرخ لکیر کھینچ رہا ہے یہ واقعہ ہر رہا. خبردار، یزید کو تائب نہ سمجھنا. جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے وہ صحابیات کی عصمتوں کو پارا پارا نہیں کرتا. جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے وہ رسول کی مسجد میں گھوڑوں کو نہیں مانتا. جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے وہ صحابیوں کے گردنوں کو کاٹ کر مسجد نبوی کو خون سے نہیں بھرتا. لیکن یہ سب کچھ تاریخ میں ہوا تو کتنے افسوس کی بات ہے. ماتم اس بات کا بھی کرنا چاہیے کہ آج کا مسلمان جس کوشش میں لگا ہوا ہے، مجھے پتا ہے سارے مسلمان ایسا نہیں کر رہے، یقیناً سارے مسلمان بیدار ہیں، لیکن ایک گروہ ہے، ایک ٹولہ ہے جو پیدا ہو گیا ہے، جو کبھی کہہ رہا ہے یزید نے توبہ کر لی تھی، جو کبھی کہہ رہا ہے قسطنطنیہ دنیا کے لشکر میں یزید شامل تھا. یہ ساری وہ حدیثیں ہیں جو اسی کارخانہ شام سے بنائی گئی ہیں اور اسلام کے درمیان پھیلائی گئی ہیں. واقعہ ہرا بتا رہا ہے اور امام سجاد بتا رہے ہیں، جناب زینب بتا رہی ہیں، جناب سکینہ بتا رہی ہیں. یاد رکھو، یزید نے نہ کبھی توبہ کی ہے نہ کبھی توبہ کرے گا. اور بس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، وقت میں نے آپ کا زیادہ لے لیا. عزاداروں، میں ایک جملہ میں نے کہا تھا تقریر کی ابتدا میں کہ عصر عاشور تک میرے کارواں آقا حسین، عصر عاشور کے بعد میرے کارواں سید سجاد. سجاد جو بیمار امام ہے، ہاں کسی تاریخ میں یہ صراحت نہیں ملتی، کسی مقتل میں یہ وضاحت نہیں ملتی کہ سید سجاد کی بیماری کی ابتدا کب ہوئی، کسی تاریخ میں نہیں لکھا. جس وقت مدینے سے چلے ہیں سید سجاد بیمار نہیں، سید سجاد بالکل صحت مند، کہیں کسی تاریخ میں اس بات کی وضاحت نہیں ملتی کہ سید سجاد کی بیماری کی ابتدا کب ہوئی. ہاں یہ ضرور ملتا ہے تاریخ میں کہ عصر عاشور ہوتے ہوتے سید سجاد کی بیماری اس عروج میں پہنچ گئی تھی کہ اب بغیر سہارے کے سجاد بیٹھ بھی نہیں سکتے. صبح سے لے کر شام غریبہ تک سید سجاد کی حالت یہ ہے، ایک لمحے کے لیے آنکھوں کو کھولتے اور اس کے بعد غشی کا عالم جاری ہو جاتا. یہی وجہ ہے کہ جناب زینب نے جلتے ہوئے خیمے سے سجاد کو اپنی کاندھوں پہ لادا ہے اور ایک مرتبہ جلتے ہوئے خیمے سے بھاگ نکلا. تو سجاد کی بیماری کی ابتدا کب ہوئی یہ نہیں پتا، لیکن یہ یقینی ہے کہ سجاد عصر عاشور تک شام غریبہ تک بیماری کی وہ شدت تھی کہ مسلسل غشی. خدا در حقیقت دو اماموں سے دو کام لینا چاہتا تھا، اور یہ دو رخ ہیں مصائب کے، عصر عاشور سے پہلے پہلے کے مصائب، شام غریبہ کے بعد کے مصائب، اور یہ دونوں مصائب اتنے قیامت کے ہیں کہ خدا کی مصلحت یہ ہے کسی ایک امام کو سارے مصائب نہیں دکھائے گا. لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سید سجاد نے شام غریبہ کے بعد کے مصائب دیکھے لیکن علی اکبر کا تڑپتا ہوا لاشا نہیں دیکھا. سید سجاد نے سکینہ کی گردن میں رکن بنی دیکھی ہے لیکن علی اکبر کا لہو لہان وہ معصوم گردن نہیں دیکھی. سید سجاد نے زینب کا کھلا سر دیکھا، جلدے خیمے دیکھے ہیں لیکن قاسم کا پامال لاشا نہیں دیکھا. ایک امام نے عصر عاشور تک کے مصائب کو دیکھا اور دوسرے امام نے شام غریبہ کے مصائب کو دیکھا، اس لیے کہ خدا چاہتا یہ ہے کہ یہ دونوں مصائب اتنے قیامت کے ہیں ایک امام نہیں دیکھ سکتا. لہذا آپ منظر دیکھتے ہیں شام غریبہ کے بعد کے مصائب کہ جس میں سیدانیوں کی چادر لٹی ہے، جس میں سیدانیوں کو نامحرموں کے مجمع میں جانا ہے، یہ وہ قیامت کے مصائب ہیں کہ وہ حسین جو علی اکبر کے جگر سے ٹوٹی ہوئی بچی کا پھل نکالنے کا جگر رکھتا ہے، وہ حسین جو علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر ملنے کی ہمت رکھتا ہے، لیکن جس وقت علی اکبر کے لاشے پر جناب زینب خیمے کو چھوڑ کر دوڑتی ہوئی آئی ہے تو ایک مرتبہ آقا حسین گھبرا کے فرماتے ہیں زینب ابھی میں زندہ ہوں، جاؤ واپس خیمے میں چلے جاؤ. ساری تاریخوں نے لکھا ہے ابھی بیویوں کے سر سے چادریں نہیں چڑھی ہیں، زینب پردے کے ساتھ خیمے سے باہر جو آئیں اور حسین نے محسوس کیا کہ کہیں آتا کی نگاہ نہ پڑ جائے تو زینب کا چادر کے ساتھ خیمے سے باہر آنا اتنا دل خراش منظر ہے کہ حسین علی اکبر کی مصیبت کو بھول گیا. زینب کہاں آ رہی ہو، جاؤ خیمے میں واپس چلی جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے. اور عصر عاشور سے پہلے جو مصیبتیں ہیں، جو قیامتیں ہیں، جو شہدا کے لاشے ہیں، جو قاسم کا حسین کو کہنا ہے یا اما ادرکنی، جو علی اکبر کا کلام کہنا ہے، جو علی اکبر کا لاشے کا تڑپنا ہے، یہ وہ قیامت کی منزل ہے جسے حسین نے دیکھا ہے سجاد نے نہیں دیکھا. اور یہ وہ قیامت کی منزل تھی جس وقت 11 محرم کو بیویوں کی سواریاں کوفے کی جانب چلی ہیں، ایک مرتبہ گنجے شہیدہ میں جب سواریاں رکی ہیں اور بیویاں اپنی سواریوں سے گر کر شہدا کے لاشوں کی جانب گئی ہیں تو تڑپ کے ایک مرتبہ جناب زینب نے گھبرا کے سید سجاد کی سواری کی جانب دیکھا. عجیب منظر ہے، سید سجاد ایک آنکھ کے ساتھ اپنے بابا کے لاشے کو دیکھ رہے ہیں، چہرہ زرد پڑ گیا ہے، ایسا لگتا ہے سید سجاد کی روح نکل جائے گی. بس ایک مرتبہ گھبرا کے
زینب پہنچی، بیٹا سجاد تو امام زمانہ ہے، ارے ذرا اپنے آپ کو سنبھال۔ تو اثر عاشور سے پہلے کی مصیبت وہ تھی، شہدا کے لاشوں کو دیکھ کر، ارے آقا حسین کے لاشے کو صرف سید سجاد نے دیکھا ہے، برداشت نہیں کر پائے۔ تو یہ دو قیامت کی مصیبتیں ہیں جو کربلا کی موجود ہیں، ایک مصیبت وہ ہے جو اثر عاشور سے پہلے ہے، ایک مصیبت وہ ہے جو اثر عاشور کے بعد ہے۔ اثر عاشور سے پہلی والی مصیبت حسین تو دیکھے گا، سید سجاد کو نہ دکھائی دیا جائے گا، اور اثر عاشور کے بعد والی مصیبت سجاد دیکھے گا، حسین کو نہیں دکھایا جائے گا۔ لیکن میں کیا کروں، زینب اس مظلومہ کا نام ہے، چاہے اثر عاشور ہو، کبھی علی اکبر کے لاشے مرا رہی ہے، کبھی ام فروہ کو سنبھال رہی ہے، کبھی ام لیلہ کو سہارا دے رہی ہے، اور ادھر اثر عاشور کے بعد کبھی سکینہ کو دروازے پڑ رہے ہیں، کہیں ام کلثوم کی چادر کھینچ رہی ہے، کہیں سجاد کا بستر جل رہا ہے۔ وہ مصیبت ہے تو زینب دیکھے گی، یہ قیامت ہے تو زینب۔
اللہ ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قریب ینقلبون۔ خدا بندہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودعی فیہا، خصوصاً پروردگارا تجھے واسطہ زینب کے اس دکھے ہوئے دل کا، پروردگارا جس دل پر قیامت کی منزلیں گزر گئیں، خدا بندہ قلب امام زمانہ کو ہم سب سے راضی فرما دے۔ خدا بندہ بانیان مجلس کی جو حاجات ہوں تمام حاجات کو بندہ، خدا بندہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، جو مومنین یہاں پر موجود ہیں پروردگارہ ان کی جو پریشانیاں ہیں ان تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ خدا بندہ ان میں سے جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ و صالح و صالح عطا فرما۔ خدا بندہ سب کے مال کو، سب کی جانوں کو، سب کی عزتوں کو جہاں جہاں موجود ہیں محفوظ فرما۔ خدا بندہ جو بیمار ہیں خصوصاً جو مومنین یہاں پر موجود ہیں، اگر ان میں کوئی بیمار ہے یا ان کا کوئی عزیز بیمار ہے، اور خصوصاً ایک مریض کے جو عارضہ قلب میں مبتلا ہیں، عشرت حسین ان کا نام ہے، جو مومن بیمار ہیں اور خصوصاً یہ مومن پروردگارہ گھر سے بیمار کربلا، ان سب مومن و مومنات کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ خدا بندہ عزاداروں عزا خانوں کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ خدا بندہ پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ خدا بندہ افواج پاکستان کو مکمل فتح و نصرت سے کامیاب فرما۔ خدا بندہ یمن میں مومنوں کی عزتوں کو محفوظ فرما۔ خدا بندہ سعودی عرب میں اور جہاں جہاں مومن زندانوں کی سہولتیں جھیل رہے ہیں سب کو عزت و آبرو کے ساتھ رہائی عطا فرما۔ اس حقیر اور ناچیز کی لغزشوں سے درگزر فرما۔ خدا بندہ حوضۃ علمیہ کی حفاظت فرما۔ مراجع اعظم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ خدا بندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ استقامت اور استقلال کے ساتھ امام زمانہ کے انصار و اصحاب میں شامل ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ما تبع حسین۔